بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أئمة سلف كعقيدة بيان كر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے ہم پہنچے تھے امام صاحب کے اس فرمان پر، یا شعیب لا ينفعک ما كتبت حتى تقدم عثمان وعلیا على من بعدهما. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش. اب امام صاحب سبحانه رحمة الله عليه پچھلے درس میں جن اصولوں پر انہوں نے بات کی، نمبر ایک، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اللہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. دوسرا اصول جو ہے الایمان قول و عمل و نیت، یزید و ینقص. ایمان قول ہے، عمل ہے، اور نیت کا نام ہے، یعنی زبان کا قول ہے، دل سے یقین اور جسم سے عمل، جو بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے. تیسرا اصول عقیدے کے اصولوں میں سے امام صاحب نے فرمایا صحابہ کرام کے تعلق سے سیدنا ابوبکر اور عمر کو تقدیم کرنا دوسرے صحابہ پر، اور سیدنا عثمان اور رضی اللہ عنہ. یہ پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا. آج کی نشست میں امام صاحب ایک اور اصول کی بات کرتے ہیں، اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے. فرماتے ہیں، یا شعیب بن حرب، شعیب بن حرب یہ وہ شخص ہے جو امام صاحب سے ان کے عقیدے کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی باتیں بتائیں جن سے میرے نجات ہو سکے. یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں، بنیادی علم ہے، جسے عقیدے کے اصول کہا جاتا ہے. ان میں سے بعض چیزوں کا ذکر امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. چوتھے نمبر پہ جو امام صاحب نے ذکر کیا ہے جس اصول کا، فرماتے ہیں، یا شعیب بن حرب لا ينفعک ما كتبت لك، تمہیں نفع نہیں دے گا جو کچھ میں نے تمہیں لکھ کے دیا، یا تم جو لکھ رہے ہو میرے کہنے پر. حتی لا تشہد لأحد، جب تک کہ تم کسی کے لیے بھی گواہی نہیں دو گے، بجنت ولا نارا، جنت کی گواہی یا دوزخ کی گواہی. اور اس کی دلیل سیدہ ام العلاء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب انہوں نے سیدنا عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کو کی وفات کے بعد ان کو دیکھا، فرماتی ہیں، یا ابا السائب، اور ابو السائب سیدنا عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، یا ابا السائب لقد اکرمک اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کر دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وما یدریک ان اللہ اکرمہ، آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یا ان کے اوپر کرم کیا. واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ انی لرسول اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ولا ادری ما يفعل بي، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. فقالت سیدہ ام العلاء رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، لا ازکی احدا بعده، اس کے بعد میں کسی کا تزکیہ نہیں کروں گی. ثم رأت فی النوم ان لو عینا تجری، رات کو خواب میں دیکھتی ہیں کہ سیدہ عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کے لیے ایک پانی کا چشمہ بہتا ہوا چشمہ ہے. فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتی ہیں کہ میں نے یوں خواب دیکھا. فقال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذالک عملہ، یہ ان کا عمل تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمل کے سبب سے خیر عطا فرمایا ہے، اب وہ خیر میں ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 2687 2687۔ اور اس روایت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، دنیا میں قربانیاں دے چکے ہیں، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں ہے امت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس چیز کا تعلق علم غیب سے ہے اس چیز کے تعلق سے کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرے، کیونکہ یہ القول علی اللہ من غیر علم۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نرجو لہو الخیر، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کریں گے، ان کے لیے خیر کریں گے، لیکن جزم کے ساتھ کہنا لقد اکرمک اللہ، ان اللہ اکرمک، تو یہ جو الفاظ ہیں جزم کے ساتھ کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی کے لیے گواہی دے کہ مرنے کے بعد وہ یقیناً جنت ہے یقیناً دوزخ ہے، الا یہ کہ جس کی دلیل آئی ہے۔ اور کیونکہ یہ صحابی تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خیر میں ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں سید ام العلاء عنہ کو دکھایا تھا کہ وہ شک میں نہ پڑے کہ ہو سکتے واقعی یعنی جنت میں نہ ہو یا خیر میں نہ ہو، کہ ان کے لیے پانی کے چشمہ جاری کر دیا، اور پانی کے چشمے جو ہیں یعنی خیر ہوتا ہے، باغات جنت کے خوشخبری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس خواب کی تعبیر کے تعلق سے سوال کیا، کیونکہ پہلے اپنی طرف سے کچھ بات کرنے کی کوشش کی، آپ نے منع کر دیا، اگرچہ خیر اس میں نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ اس کے عمل کا سبب اللہ تعالیٰ نے ان یہ خیر عطا فرمایا ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ سیدنا عثمان بن مغعون بھی خیر میں ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی جنت میں ہیں۔ لیکن منع کیوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ سبق ہے بغیر دلیل کے، کسی کے تعلق سے اب جزم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ فلان جنتی ہے۔ اس لیے بڑی غلطی ہوتی ہے بعض اوقات، بعض لوگ کہتے فلان شہید، آپ کیا پتہ وہ شہید ہے، ٹھیک ہے میدان جنگ میں جہاد کے میدان میں اس شخص کی وفات ہوئی، اس کی نیت کیا تھی ہمیں کیا پتہ، کیا ہم کسی کے دل کے اندر جھانک کے دیکھا ہے کہ واقعی اللہ ہی کے لیے تھا اور مکمل اللہ کے لیے تھا، یا واقعی یہ شہید ہے یا شہید نہیں، ہمیں کیا پتہ۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلان کی شہادت قبول فرما، یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ فلان کے عمل کو قبول فرما، یہ دعا ہے۔ لیکن جزم کے ساتھ کسی کے لیے کہنا بغیر دلیل کے جائز نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے، اور علم غیب سوائے دلیل کے ہم جان نہیں سکتے، اس لیے قاعدہ اصول عقیدہ کے اصولوں میں سے۔ اور بھی روایت آتی ہیں، مثال کے طور پہ متفق علیہ روایت میں معروف ہے کہ ایک صحابی تھے میدان جنگ میں، انہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا، ان کی وفات ہو گئی تو کسی ان کی تعریف کی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چادر کو اس نے چرایا تھا وہ اس کے لیے آگ بنی ہوئی ہے قبر میں۔ متفق علیہ روایت ہے، یعنی کسی کے لیے آپ گواہی نہیں دے سکتے جزم کے ساتھ فلان جنتی ہے، اس کا تعلق علم غیب سے ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے وہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے تھے وہ جان لیتے تھے، اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلوم ہو کہ ان کی چادر جو چوری کی تھی میں نے مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے، ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے چادر لے لی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ غلول اسے کہتے ہیں کہ مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے کوئی مال لے لیا جائے شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4234 سے، مسلم حدیث نمبر 115 115۔ مرحوم بھی جزم کے ساتھ کہنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فلاں پر رحم فرما، یہ جائز ہے، مرحوم تو جزم کے ساتھ ہے نا، یعنی فلاں پر رحمت کر دی گئی، اس میں کیا فرق ہے، اکرمک اللہ، کوئی فرق ہے، کوئی فرق ہے، تو مرحوم کہنا یہ عام بات ہے، ہم سنتے ہیں، لیکن یہ غلطی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تیسری دلیل اس معاملے میں معروف روایت جس میں ایک شخص میدان جنگ میں تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بڑا بہادر تھا، کافی کافروں کو قتل کیا، تو کسی شخص نے کہا کہ فلان نے کتنی پیاری کارکردگی ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوا فی النار. تو تعجب ہوا صحابہ کرام کو، میدان جنگ میں جہنم میں کیسے ہو سکتا ممکن. تو ایک صحابی نے پیچھا کیا، دیکھتے رہے، جب ایک مرتبہ اس پر کافی کافروں نے وار کیے تلوار کے اور نیزوں کے، کافی خون جاری ہوا، جب دیکھا کہ تکلیفیں بڑھ گئی ہیں تو اس نے تلوار کو الٹا رکھ دیا اور جو تلوار کی نوک اپنے سینے کی طرف کر دی اور اپنا پورا بھار سوار پر رکھ دیا اور خودکشی کر لی. تو یہ روایت صحیح بخاری مسلم متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4203 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 111. Yeah, خودکشی سوسائڈ ہے نا، حرام ہے، جائز نہیں ہے. جی سوسائڈ کفر اکبر نہیں ہے، یاد رکھیں، سوسائڈ کبیرہ گناہ ہے. امام صاحب فرماتے ہیں الا للعشر الذين شهد لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے ان دس صحابہ کے جن کی گواہی دی کہ وہ جنت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ دس کون ہیں؟ سید ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، الزبیر بن عوام فی الجنہ، آخری سعید بن زید، بارک اللہ فیک، آخری ہمیشہ بھول جاتے ہیں، سعید بن زید رانو فی الجنہ. یہ دس صحابہ ہیں جن کی زندگی میں ان کی جنت کی گواہی دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیسے گواہی دی؟ کہاں سے پتہ چلا؟ وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نام لے کے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذرا شرف تو دیکھیں نا، شرف نام لے کے فلان، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فلان جنت میں، فلان جنت میں، فلان جنت میں. اللہ تعالیٰ کا ذکر تو سب کرتے ہیں نا، ہر مومن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، محبت بھی ہر مومن ہی کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا کہنا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ان سے محبت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ اصل کمال ہے. یہ کمال نہیں کہ میں ذکر کرتا ہوں یا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، خیر ہے، اچھی بات ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ذکر کرے فی الملأ الاعلى، اور اس کی خبر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے. اس کا مطلب نہیں کہ صرف یہ دس ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ایک حدیث میں، ایک روایت میں دس کو جمع کیا گیا، اس لیے کہتے ہیں العشر مبشر بالجنہ. یہ مطلب صرف دس ہیں. سیدنا بلال کی دلیل آئی ہے کہ نہیں؟ سیدنا بلال کی دلیل، سیدنا کون؟ آل یاسر، بارک اللہ فیک، پورا گھرانہ سبحان اللہ، کالی عورت جس کو دورے پڑتے تھے، صحیح بخاری کی روایت میں، اور سیدنا عکاشہ بن محصن، صحیح بخاری متفق علیہ روایت میں، اور کون؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود عنہ، اور سید حمزہ سید الشہداء، بارک اللہ. تو یہ بعض دلائل آئے ہیں جس میں جزم کے ساتھ ہمیں پتہ چلا ہے. اچھا، کافروں کے تعلق سے بھی چلو ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بات میں معروف ہے، جس کی دلیل آئی ہے کہ وہ فلان جہنم میں ہے تو جہنم میں ہے. تب تدا ابی لہب وتب، فرعون، نمرود، ٹھیک ہے نا، اور ہر کافر جہنم میں، لیکن فلان کافر اللہ اعلم اس کا خاتمہ کسی، ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں. انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القول اللہ بغیر علم، میرے بھائی کبیرہ گناہ ہے. ہم جو کہتے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک صحابیہ کو اب دیکھیں کہ کس طریقے سے روکا، اور پھر فرمان تو دیکھیں، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر، مجھے بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہوگی؟ یعنی پریشان نہ ہو، میں نے ٹوکر روکا جو ہے، کیونکہ بات عقیدہ کی ہے، ایمان کی ہے، اور علم غیب کے تعلق سے بات ہے، اور اتنی حساس معاملہ علم غیب کا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بات کر دی. آگے امام صاحب فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن قُرَيْش، وہ دس جو ایک حدیث میں آئے ہیں سارے قریش سے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پہ امام صاحب نے صرف 10 کا نام لیا, کیا اس کا مطلب یہ ہے صرف یہی 10 ہیں کوئی اور نہیں ہے؟ امام کے قول سے, امام صاحب قول سے ظاہر لگ جاتا ہے کہ شاید یہ ان کا عقیدہ ہو. وجہ ہو سکے دوسری دلیل نہ ملو امام صاحب کو, کوئی شخص یہ نہ کہے کہ امام صاحب کے صرف 10 سے باقی نہیں ہے, کیونکہ استثناء ہے الا, کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ظاہر سے یہ بھی مان لے تو پھر بھائی امام معصوم تھوڑی ہیں, وہ ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں جس دلائل ان کو ملوں دلائل کی بنیاد پر کہ یہ 10 جو ایک حدیث میں آئے ہیں, یہ نفی نہیں کر رہے, امام سے نفی نہیں کر رہے کہ باقی نہیں ہے, اگرچہ ظاہر سے یوں لگتے. اگر کوئی شخص یہ بھی کہ نہیں امام صاحب یہ کہتے ہیں, تب بھی امام صاحب معصوم تھوڑی ہے میرے بھائی, جو ان کے پاس علم تھا اس کے مطابق بات کر دی. اور یہ ہمارے پاس ایک بڑا علمی اور بنیادی فائدہ ہے کہ علم کی بنیاد پر بات کیا کریں. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے 10 باتیں کیوں نہیں کی, 2 کیوں کی ہیں, سمجھے ذرا بات کو. مجھ سے یہ پوچھا ضرور جائے گا آپ نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, حق ہے باطل ہے, حساب اس کا ہوگا. زیادہ تر باتیں کرنے کا ہی نہیں, اگر آپ کے پاس علم اس کی بنیاد پہ آپ ایک بات کر سکتے ایک کریں, اور 9 باتیں آپ نے کرنی ہے بغیر دلیل کے بغیر علم کے نہ کریں. کیونکہ اگر آپ نے 2 باتیں اور کر دیں بغیر علم کے تو پھر آپ کی ایک بات علم والی بھی چلی جائے گی, کیونکہ پکڑ بہت سخت ہے. لا تقل اللہ من غیر علم. یا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ امام صاحب کے نزدیک فضیلت میں یہ 10 دوسروں سے بہتر ہے, اس لیے 10 کا ذکر کیا گیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں, یا شعیب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين. اے شعیب بن حرب, جو کچھ میں نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہارے لیے فائدہ مند کبھی نہ ہوگا جب تک کہ تمہارا یہ عقیدہ بھی نہ ہو کہ موضوع پر مسح کرنا تمہارے لیے درست ہے. حتی ترى المسح على الخفين دون خلعها اعدل عندك. دیکھیں اللہ اکبر, فرماتے ہیں جب تک کہ تمہارے نزدیک دونوں موضوع پر مسح کرنا ان کے اتارنے سے افضل ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ مسح کرو, جیسے کہ عام باتیں سنتے ہیں بعض کتابوں میں کہ صرف یہ نہیں کہنا کہ صرف مسا کرو, یہ عقیدے کے اصول میں سے ہے, بلکہ تمہارے نزدیک کہ موزے اتارنے سے افضل یہ ہے کہ میں مسا کر لوں. دیکھیں پاؤں کی 2 صورتیں ہیں, یا تو پاؤں کے اوپر موزہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر موزہ ہے اور اس پر کوئی ناپاکی نہیں لگی, یعنی کوئی اور مشکل نہیں ہے, تو موزے اتارو نہیں, اس پر مسا کرو اگر شرطیں پوری ہو جاتی مکمل ہیں. ہاں شرطیں نہیں تو اس کو اتار دے, کوئی مشکل نہیں. اگر شرطیں اپنی طہارت پر پہنے, موزے بھی پاک ہیں اور متعین وقت بھی گزرا نہیں ہے, تو آپ اس کو مسح کریں, یہ تمہارے نزدیک اس سے افضل ہے کہ تم موزہ اتار دو اور غسل کر لو, یعنی پاؤں دھو لو. دوسری صورت کے پاؤں جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے بغیر موزے کے ہے, تب پاؤں دھو لو. یہ مطلب نہیں ہے کہ پاؤں پہ موزہ نہیں تھا پھر موزہ پہن کے پھر مسح کرو, تو دونوں چیزیں کا اچھی طرح سمجھنا ہے. امام صاحب نے یہ بات, اگرچہ یہ مسئلہ فقہی مسئلہ ہے, اس کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں براہ راست, لیکن اہل بدع کی مخالفت عقیدے کے اصولوں میں سے ہے. روافض اہل بدع میں سے ہیں, اور روافض کے نزدیک موضع پر مسح کرنا حرام ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی جس نے موضع پر مسح کر دیا, اور ساری کی ساری احادیث کا مکمل رد کر دیتے جو صحیحین میں احادیث آئی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر مسح کرتے تھے. کئی حدیث آئی ہیں سنن میں اور صحیحین میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا, پھر موزے اتارنے کی کوشش کی, ہاتھ آگے بڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دعہما فإنني أدخلتهما طاهرتين, چھوڑ دے موزوں کو, میں نے پاکیزگی کی حالت میں ان یہ موزے پہنے ہیں, یعنی انہیں میں مسح کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا دونوں موزوں پر. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقیم کے لیے ایک رات اور ایک دن, ایک دن اور ایک رات, اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں جو ہے وہ مسح کی مدت متعین ہو گئی. تو واضح دلائل ہیں, لیکن روافض نے اس کی مخالفت کی, اور جب روافض نے مخالفت کی اور سارے نصوص کو رد کر دیا تو اہل سنت والجماعت نے, اور یہ ان کی نشانی بن گئی تھی کہ روافض جو ہے وہ مسح نہیں کرتے موزوں پہ. اور عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ مخالفت اہل البدع, اور یہ اصول یہاں پہ امام صاحب موزے پر مسح کرنے کے انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ اصل مقصد اہل بدعہ کی مخالفت کرنا، اور امام صاحب نے اس مسئلے کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے. حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما اعدل عندك من غسل قدميك. ٹھیک ہے، ہاں یہ چیز بتا دوں میں آپ کو. خف خف پر علماء کا اتفاق ہے، رسول جماعت کے علماء کا اتفاق ہے کہ خف موزے پر جو جلد کے بنے ہوتے ہیں ان پر مسح کرنا جائز ہے. اختلاف ہوا رسول جماعت کے علماء کا، فقہا کا، شرطوں پر. یہ جو شرطیں ہیں مسح کرنے کی، اس پر اختلاف ہوا ہے. ٹھیک ہے، بعض نے کہا نہیں، موزہ کے لفظ موزے ہیں جو جلد سے، عام جرابوں پر مسح نہیں کیا جاتا. لیکن جو صحیح قول ہے وہ جرابوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امسحوا، یا سبقوں کو حکم دیا ان یمسحوا علی الاصائب والتساخین. سردی کا موسم تھا اور پانی سے اگر یعنی سر مسح کرتے اور اپنے پاؤں دھوتے تو کافی سردی لگتی تھی، کافی پریشانی ہوتی تھی. اس میں گیزر بھی نہیں تھے اور مشکل سے پانی گرم ملتا تھا، تو گرم کرنے کی تو دور کی بات ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو حکم دیا کہ آپ مسح کر لیا کرو علی عصائب، جو سر پہ باندھی جاتی ہے پٹی کی شکل میں، پگڑی کی طرح، اسے عصائب کہا جاتا ہے، جمع عصبہ، سر پہ جو باندھی جاتی ہے. اور تساخین، ہر وہ چیز جس سے پاؤں گرم کیے جاتے ہیں، سخن سے تسخین، ٹھیک ہے نا، اور پاؤں گرم ہو جاتے ہیں ہر اس کپڑے سے جو پاؤں پر استعمال ہوتا ہے. تو اس میں واضح الفاظ ہیں کہ مسح کیا جائے گا پاؤں پہ اگر موزے ہوں یا جرابے ہوں، یہ قول راجح ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی عالم کہتا ہے کہ نہیں موزے جلد کی موزے پر ہی مسح، ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ بدعہ میں سے ہے، کیونکہ اس کا اس پہ اتفاق ہے کہ مسح کرنا جائز ہے. اختلاف اس پہ کہ کپڑے کے جرابے ہوں یا جلد کے موزے ہوں، تو یہ اختلاف اس کی گنجائش ہے، یہ فقہی مسئلہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح حدیث ہے، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث ہے. وہ ذات الرقاع تبوک نہیں ہے سر، 4 ہجری میں ذات الرقاع کی جنگ پہ موزے پھٹ گئے تھے، جوتے بھی پھٹ گئے، شدید گرمی تھی، تو بعض صحابہ نے وہ کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اپنے پاؤں پر لپیٹ دیے تھے. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ جب موزوں پر مسح کرنا آسانی کے لیے ہے، اور موزے فوراً اتر بھی سکتے ہیں، جو جس نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، 4-5 پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، تو پھر ایک ایک پٹی اتارنا، دھونا، پھر واپس کرنا، اس کے لیے اور مشکل ہے. تو اگر موزے مسح کرنا جائز ہے تو ان پر مسح کرنا اسے بھی من باب اولا ہے. نہیں، وہ شرطوں میں وقت نہیں بیان کروں، یہ فقہی مسئلہ ہے. لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ موزے پہننے ہیں وضو مکمل طہارت کرنے کے بعد. آپ نے طہارت کر لی ہے پوری، صرف پوری پور مکمل طہارت کر دی ہے نیت کے ساتھ کہ میں نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ مسح کر سکتے ہیں. اگر مقیم ہیں 24 گھنٹے، اگر مسافر ہیں 3 دن 3 راتیں. امام صاحب فرماتے ہیں ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون اخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة افضل عندك من ان تجهر بها. اللہ اکبر، ایک اور فقہی مسئلہ ہے. جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، بشرط یہ کہ طہارت پر پہنو، جیسے کہ موزے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جوتے پہن کر بھی نماز پڑھتے تھے. اور اگر جوتا پورا مکمل بند ہے جیسے کہ موزے ہوتے ہیں، آپ اس پر مسح بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ جوتے پاک ہوں. ہمارا جو حمام سسٹم ہے اس میں عام طور پہ ناپاکی لگ ہی جاتی ہے، اس لیے احتیاط کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کارپیٹ ہوتے ہیں، تو آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ باتھ روم سے نکلیں اور جوتوں سمیت آپ کارپیٹ پہ چلے جاؤ اور نماز پڑھیں. تیسری بات ہے کہ لوگ اکثر جاہل ہیں، وہ یہ چیز کبھی برداشت نہیں کر سکتے، کوئی داڑھی والا شخص، پگڑی والا شخص ہے، جوتوں سمیت کارپیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے. تو اس لیے اس چیز کا ذرا آپ دیکھیں، حرم کے اندر بعض فوجی جو ہوتے ہیں وہ جوتوں سمیت نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ بےچارے گھو گھو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار دیکھو یہ وہابی دے، یہ وہابی جوتوں سمیت نماز پڑھیں حرم کے اندر. جہالت لوگوں کو پتہ نہیں، سچ بات ہے، میں کہتے ہیں میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. تو یہ جہالت کی نشانی ہے، دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے, صلوا فی نعالکم, فعل امر ہے, یعنی پڑھا کرو جوتوں میں. لیکن بات یہ ہم کرتے کہ فتنے کا باعث نہ بنے. اگر آپ دیکھتے کہ فتنے کے باعث تو نہ, ہاں کبھی آپ سفر میں, کبھی آپ پڑھنا سنت پہ عمل کرنا چاہیں تو آپ حکمت کے ساتھ عمل کریں سنت پر بھی. امام صاحب فرماتے ہیں ولا ينفعك ما كتبت ما كتبت, اور تمہیں فائدہ نہیں دے گا جو کچھ تم نے لکھا ہے اے شعیب بن حرب, حتى يكون, جب تک کہ اخفاء بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلاۃ افضل عندك من تجهر بها, جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں پڑھنا, یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے نماز میں پڑھنا, تم دھیمی آواز میں اخفاء سر میں پڑھنا, آہستگی میں پڑھنا نماز میں, افضل عندك, تمہارے نزدیک افضل ہو, من ان تجهر بها, کہ آپ جہر سے بلند آواز میں بسم اللہ پڑھو. یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے جس میں رسول جماعت کے اختلاف رہا ہے. اس مسئلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر میں پڑھنا, بعض کے نزدیک جہر میں پڑھنا, بعض کے نزدیک اخفاء کرنا. لیکن جب یہ معاملہ روافض نے اپنا لیا, روافض بلند آواز میں پڑھتے, روافض جو ہیں وہ بلند آواز میں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اہل سنت والجماعت نے ان کی مخالفت کی. اور امام صفیان رحمۃ اللہ علیہ سے معروف ہے کہ وہ اہل بدعہ کی مخالفت بڑی سختی سے کرتے اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی چیز سکھاتے, اور یہ حق ہے آج کل کے دور میں, کیونکہ علم تو آپ کو نظر مشکل سے کہیں پہ آتا ہے, اور جو علم کی بات کرتے ہوئے ان کو بھی یعنی پہچاننے میں ذرا کافی دیر لگتی ہے. لیکن الحمدللہ علم ایسا نور ہے, آج نہیں تو کل اپنا اثر دکھائی دیتا ہے. جس سے آپ کبھی پریشان نہ, جب آپ علمی کوئی بات کرتے ہیں مخالفت کرنے والے دس پگڑی والے بھی ہوں تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا. آج سمجھ نہیں آ رہی ان کو, اب ان کی عمر نہ دیکھیں, ان کے علم کا طاقت نہ دیکھیں, کتنی علم کی طاقت ان کے اندر یا کتنی وہ جانتی ہے, کب سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں. علم کی بات کوانٹیٹی میں نہیں ہوتی, میں بتاؤں آپ کو کہ کتنا علم آپ کو آتا ہے, کوالٹی میں ہوتا ہے آپ کو جو آتا ہے صحیح آتا ہے غلط آتا ہے. یہ بہت بنیادی بات ہے. بعض لوگ سو مسئلے سے فر فر یاد ہیں ان کو, لیکن سو میں سے 90% 90 مسائل جو ہیں وہ غلط ہیں, اور ایک شخص 20 مسئلے جانتے سارے صحیح جانتے, دونوں میں سے کون بہتر ہے, 20 والا یا 100 والا؟ اس لیے آپ کوانٹٹی کے پیچھے نہ بھاگے, کوالٹی. قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفهم السلف الصالح, صحابہ السلف کی سمجھ کے مطابق. امام ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, منہاج السنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184 میں فرماتے ہیں, حتى ان سفیان الثوری وغیرہ من الائمہ یذکرون فی عقائدہم, کہ امام سفیان ثوری اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ بھی اپنے عقیدے میں یہ بیان کرتے ہیں, ترک الجہر بالبسملہ, کہ بسم اللہ جو ہے جہر کے ساتھ پڑھنے کو ترک کرنا. کیوں؟ لانه کان عندهم من شعار الرافضہ, کیونکہ یہ ان کے نزدیک اس زمانے میں ان کے وقت میں یہ روافض کا شعار تھا, علامت تھی روافض. جہاں پہ نماز پڑھتے تو شروع میں جب یعنی دعا استفتاح کے بعد, دعا تحریمہ کے بعد, دعا استفتاح کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, تو بسم اللہ کو زور سے پڑھتے ان کی نشانی بن چکی تھی. ویذکرون مسع الخفین, اور امام بعض ائمہ جو ہیں جس میں امام سفیان ثوری سر فہرست ہیں, وہ بھی مسع الخفین کا ذکر کرتے تھے اپنے عقیدہ کی کتابوں میں. لان ترک عندهم من شعار الرافضہ, کیونکہ مسع الخفین کو چھوڑنا ترک کرنا یہ روافض کا شعار تھا, تو جس کو چھوڑنا شعار تھا اس کو اس خلاف عمل کے مسح کیا, کیونکہ اس لیے کہ دلیل موجود نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اہل بدعت نہیں کرتے ہم بغیر دلیل کے کریں, تب تو ہم بھی بدعتی ہو گئے نا. جس چیز کی دلیل موجود ہے اور وہ مستحب ہے یا جائز ہے, فرض نہیں آپ کے اوپر. میں اگر موزے بسا نہیں کرتا تو مشکل ہے اس میں؟ نہیں مشکل, کوئی فرض نہیں ہے. لیکن اگر میں کرتا ہوں اس لیے کہ اہل بدع کی مخالفت کرتا ہوں, تب یہ میرے مستحب ہے اور یہ عمل جو ہے یہ باعث ثواب ہے انشاءاللہ. یا شعیب بن حرب, آگے امام صاحب فرماتے ہیں, اب کتنے اصول ہو گئے؟ چھ ہو گئے, بارک اللہ فیک. چھٹا ساتواں اصول امام صفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یا شعیب بن حرب لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. اے شعیب بن حرب, جو آپ نے لکھا ہے اس وقت تک تمہارے فائدہ مند نہ ہوگا جب تک کہ آپ تقدیر پر ایمان نہ لے کے آئیں, اچھی تقدیر اور بری تقدیر. وحلو مر رہی تقدیر, میٹھی تقدیر اور کڑوی تقدیر, سبحان اللہ. تقدیر اچھی بری بھی ہوتی ہے, میٹھی کڑوی بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ, کل من عند اللہ عز وجل, سارے کے سارے تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کوئی بھی اس دنیا میں, اس کائنات میں اللہ تعالیٰ مرضی کے بغیر کچھ نہ ہوتا ہے, نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. یہ ایمان ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے. جادو بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. اللہ تعالیٰ کبھی نہ چاہے تو جادو ہوئے نہ. کفر بھی, شرک بھی, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے. خیر بھی, شر بھی, ایمان بھی, نماز بھی, روزہ بھی, اعمال صالحہ بھی, جتنی بھی دنیا میں ذرے ذرے کا ہلنا بھی تقدیر میں ہے. پانی کا قطرہ کہاں پر گرنا ہے یہ بھی تقدیر میں ہے. کوئی چیز کوئی انسیڈنس میں نہیں ہو رہی, اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں ہو رہی, سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہی. یاد رکھیں, یا شعیب بن حرب, واللہ, یہ ذرا پیاری بات سنیے اب تقدیر کے تعلق سے. میں تقدیر کے تعلق سے دلائل کافی بیان کر چکا ہوں. جو دلائل امام سفیان ثوری بیان کرتے ہیں, اب شاید آپ نے کہیں نہیں سنے ہوں گے. آپ نے امام صاحب فرماتے ہیں, یا شعیب بن حرب, ذرا نام کیوں دوبارہ لیا؟ آگاہ کرنے کے لیے. جو بات کرنے جا رہا ہوں ذرا دھیان سے سنو, آپ لوگ بھی دھیان سے سنیں. ذرا کہتے, واللہ, اللہ کی قسم, قسم کہی, ما قالت القدریہ, تقدیر کے منکر کو کہا جاتا قدریہ. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک گمراہ گروہ ہے جو تقدیر کے منکر تھے اور اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے بھی منکر تھے. واللہ ما قالت القدریہ ما قال اللہ, تقدیر کے منکروں نے وہ بات کی جو اللہ تعالیٰ نہیں فرمائی. ولا ما قالت الملائکہ, وہ بات کی جو فرشتوں نے بھی نہیں کی. ولا ما قال النبیون, وہ بات کی جو اللہ کے انبیاء نے بھی نہیں کی. ولا ما قال اہل الجنہ, وہ بات کی جو اہل جنت, جنت لوگوں نے بھی نہیں کی. ولا ما قال اہل النار, اور وہ بات کی جو جہنم میں بھی نہیں کی. ولا ما قال اخوہم ابلیس لعنت اللہ علیہ, اور ایسی بات کی جو ابلیس نے بھی نہیں کی, ان کے بھائی ابلیس جس پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ اکبر, اب سنے دلائل سنے ذرا. کہتے قال اللہ عز و جل, اللہ نے فرمایا تقدیر کے تعلق سے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرشتے نے کیا فرمایا؟ انبیاء نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. اہل جنت لوگوں نے کیا کہا, جہنم نے کیا کہا, اور ابلیس نے کیا کہا؟ سب قرآن میں موجود ہے. تقدیر کے منکرین نے سب کے خلاف بات کی ہے. ان سب میں سے وہ جرت نہیں کہ جو منکرین نے تقدیر نے بات کی ہے. عجب بات دیکھیں ذرا. فرماتے قال اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. سورة الجاثية نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے ہوا نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا علم کی بنیاد پر, اور اس کے سننے پر, اس کے دل پر مہر لگا دی, اور اس کے دیکھنے پر, ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردے لگا دیے. کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے بعد اسے ہدایت دے؟ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا ثابت کرتے ہیں؟ تقدیر ہے کہ نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا کہ نہیں؟ اللہ کے فرمانے. دوسری دلیل, وقال تعالیٰ, تعالیٰ یہ بھی فرمایا ہے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, سورۃ الانسان آیت نمبر 30, سورۃ التکویر آیت نمبر 29, الانسان 30, تکویر 29. اور تم لوگ نہیں چاہتے لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی چاہت واضح ہے. تقدیر ان کے کیا کہتے ہیں؟ کیا انسان خود اپنی تقدیر بناتا ہے؟ اللہ نے کسی کی تقدیر نہیں لکھی, انسان خود اپنی تقدیر بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بالکل انہیں, مشیت کا انکار کیا. تو یہ دلائل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. قالت الملائکہ, فرشتے نے کیا فرمایا؟ دیکھیں فرشتوں کا قول. فرشتے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرشتوں کی زبانی فرماتے ہیں, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, ہم نہیں جانتے الا کہ جو تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے, بے شک تو ہی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 32. تو فرشتے نے بھی علم کس کے سپرد کیا؟ اللہ نے چاہا تو سکھا دیا, نہیں چاہا تو نہ سکھاتے. تو تقدیر کا اثبات ہے کہ نہیں؟ وقال موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور انبیاء کے قول دیکھیں, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. مشيئة باربراري. سورة الأعراف آية نمبر 155. الله تعالى کے تعلق سے موسى عليه السلام فرماتے ہیں کہ بے شک یہ تیرا ہی امتحان ہے جسے تو اے اللہ تعالیٰ جسے تو گمراہ کر دے اور جسے تو ہدایت دے دے, جسے تو چاہے گمراہ کر جسے تو چاہے ہدایت دے دے. تو ہدایت اور گمراہ بھی تقدیر میں ہے. وقال نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. سورة هود آیت نمبر 34. سورة هود آیت نمبر 34. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, اور تمہیں کبھی نفع نہیں دے گا میری نصیحت جب کہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کرتا ہوں, جب کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غوایت یا تمہیں گمراہی کرنے کا ارادہ کرتا ہو وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا. وقال شعیب علیہ السلام, شعیب علیہ السلام کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. سورة الاعراف آیت نمبر 89. اور ہمارے لیے یہ درست نہ تھا کہ ہم واپس اس میں جاتے الا ان يشاء الله, الا کہ اللہ تعالی چاہے, ربنا جو ہمارا رب ہے, وسع ربنا كل شيء علما, اللہ تعالی نے ہر چیز کو اپنے علم سے, اپنے وسیع علم سے گھیر لیا ہے. وقال اهل الجنه, اهل الجنت کہتے ہیں, الجنت کی زبانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سورة الاعراف آیت نمبر 43. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اس چیز کی یعنی جنت کی طرف, اور اللہ تعالیٰ اگر ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی بھی ہدایت پانے والے نہ تھے. یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا وہی ہوتا ہے. اچھا. وقال اهل النار, جہنمی کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. یا اللہ تعالیٰ ہماری بدبختی ہم پر غالب ہو گئی اور ہم گمراہ لوگوں میں سے تھے, گمراہ قوم میں سے تھے. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 106. وقال اخوهم ابلیس لعنه الله, ان کے بھائی ابلیس نے کہا, اللہ کی لعنت ہو ابلیس پر, ربی بما اغویتنی, اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا, راہ راست سے ہٹایا, اس کی وجہ سے میں ان کو گمراہ کروں گا. سورة الحجر آیت نمبر 39. الحجر, سبحان اللہ, یعنی تقدیر کے منکر جو ہیں وہ یہ آیات پڑھتے ہیں. دیکھ وہ یہود و نصارہ تھوڑی مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں نا, قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں. امام صاحب نے, یہ اس زمانے کی بات ہے, آج کے زمانے کی بات ہے, جہاں پر آپ کہتے ہیں قدرت آج ہے نہیں, آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ تقدیر کے منکر آج بھی موجود ہیں دوسرے روپ میں, دوسری شکلوں میں. اپنا قدرے کوئی نہیں کہتا, اپنا کو بدعت کوئی نہیں کہتا, ہمیشہ اچھے ناموں سے اپنا خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں, عقلانی تنویری وغیرہ وغیرہ, لیکن ان کی باتیں بالکل واضح ہوتی ہیں, وہ چھپا نہیں سکتے. دیکھیں جو دل میں ہے وہ آج ہی تو کل زبان پر آنے والا ضرور ہے, اس لیے اپنے دل کو صاف رکھا کریں. جس کے دل میں کوئی بھی تھوڑی سی بھی کجائے ٹیڑھا پن ہے وہ ابھی وقت اس کو دور کر دے, پاک کر دے. کوئی ناپاکی ہے دل میں واللہ چھپا نہیں سکتے ہو, ایک وقت آئے گا زبان پر بات آئے گی. اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کے تعلق سے جو دلائل یہاں پہ بیان فرمائی بڑے پیارے انداز سے, وہ صرف ایک دلیل نہیں ہے ورنہ کافی تھی. اکثر کتابیں دیکھتے ہیں وما تشاؤون الا ان شاء اللہ, تم نہیں چاہتے جو لے کے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, بات ختم تھی. کہ انسان کی مشیت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے, اپنی مرضی نہیں کر سکتا 100%, جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہی ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے توفیق ضرور دیتا ہے. تو انسان کی مشیت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جڑی ہوئی ہے. اس کے مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان مجبور ہے, کیونکہ دوسرا گروہ جو قدریہ کے ضد میں ہے وہ ہے الجبریہ, جہمی جبریہ ہیں, اور آج کا شاعر ماتریدی دونوں جبری ہیں. وہ کہتے ہیں انسان مجبور ہے. جیسا کہ ایک پتا درخت سے گر جاتا ہے, ہوا اسے جہاں لے جانا چاہتی ہے گرا دیتی ہے, اس پتے کے بس میں کوئی چیز ہوتی ہے؟ بے بس ہوتا ہے پتا, مجبور ہوتا ہے. تو یہ جبری گروہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے. اور انہوں نے جتنی بھی آیات, جن آیات میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, ان آیات کو آگے کیا, جن میں مخلوق کی مرضی ان کو چھوڑ دیا, بالکل قدروں کے برعکس. اور قدریہ نے, معتزلہ نے کیا کیا, جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ان کو چھوڑ دیا اور مخلوق کی مشیت کو آگے کر دیا کہ جو چاہتے مخلوق وہ ہوتا ہے. اور اچھا وجہ کیا ہے, ایک قدر تم نے کیا کیوں ہے, کہتے اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تقدیر میں جہنم لکھی ہے تو وہ سزا کیوں دیتا ہے؟ جب عذاب لکھے اللہ تعالیٰ نے سزا کیوں دیتا ہے؟ یعنی کسی بندے کو مجبور کرے کفر پہ, پھر اسے سزا بھی دے. اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے, اللہ ظلم نہیں کرتا. دوسری بات وہ یہ بھی کہ اصل بنیادی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اعمال کو پیدا نہیں کیا, مخلوق خود اپنے اعمال پیدا کرتی ہے. کافی جب کفر کرتا ہے تو اس کا اپنی مرضی سے کفر کرتا ہے, وہ خود اس عمل کو پیدا کرتا ہے, اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ نے چاہا کہ وہ ایمان لے آئے, کافر نے چاہا کہ وہ کفر پر ڈٹا رہے, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات پر غالب ہوئی, نعوذ باللہ. یعنی وہ ایک گھڑے سے بچنا چاہتے اس سے بڑے گھڑے میں گر گئے. وہ یہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے, لیکن بد نیتی اور کم علمی اور بد فہمی کی وجہ سے, غلط فہمی کی وجہ سے وہ اتنے بڑے گڑے میں غرق ہو گئے دلدل میں, کیونکہ یہ نہیں پتا چلا ارے ہم یہ کہہ کیا رہے ہیں. ہر بات کے لازم سے لوازمات, ایک لازم یہ بات بھی آتی ہے کہ اس ضعیف حقیر فقیر مخلوق کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت پر غالب ہو گئی. اصل مقصد تقدیر کا انکار کیا تھا ان کے نزدیک, کہ اللہ تعالیٰ افعال العباد پر قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واضح فرمایا قرآن مجید, واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ تعالیٰ نے پیدا تمہیں بھی کیا, جو تم کرتے اس کو بھی پیدا اللہ نے کیا ہے. بات ہی ختم ہے. دو لفظ میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں, اس کے باوجود بھی واضح دلائل نہیں سمجھی امام صاحب نے, وہ دلائل لے کے آئے. تو ہو سکتے ہیں کہ دل میں کوئی بات اثر کرے. یعنی تم لوگ ایسی بات, نہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی, نہ فرشتوں نے, نہ انبیاء نے, نہ اہل الجنہ نے, نہ اہل النار, نہ ابلیس نے. تو تم نے ایسی بات کر جو ابلیس نے بھی نہیں کی. یعنی ابلیس میں تقدیر کا اقرار کرتا تھا, اور تم لوگ ایسے کام کرتے جو ابلیس نے بھی نہیں کیا. عجب سی بات دیکھے. یعنی تمہیں شرم نہیں آتی؟ کاش پڑھ لیتے قرآن مجید, یہ آیات پڑھ لیتے تو تمہاری یقین ہو جاتا ہم غلطی پہ ہیں. لیکن کاش کوئی کان سننے والے ہوتے, کاش کوئی دل سمجھنے والے ہوتے. ہمیشہ رد کیا اور اپنے موقف باطل موقف پر ڈٹے رہے اور بدعت میں آگے بڑھتے رہے. دو چیز رہ گئی, میرا خیال ہے پوری کر لیں. امام صاحب فرماتے ہیں, اور تقدیر کے تعلق سے میں کافی دلائل کے ساتھ بات کر چکا ہوں, جس نے مزید دلائل سمجھنی ہو تقدیر کے تعلق سے تو عقیدہ کے دروس میں آپ یوکر سے ریکارڈنگ ہو چکی ہے, آپ اسے فائدہ اٹھا لیں. اچھا نہیں, آگے دو باتیں لیکن اس پہ دلائل میں ذرا لے کے آیا ہوں, کیونکہ اس میں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ جہاد کے تعلق سے باتیں ہوں گی. میں اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا. ایک یعنی اہم ایک معاملہ ہے, اور آج کل کے دور میں حق اور باطل کو سمجھنے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے بعض لوگوں کو, جس میں ایک بڑا مسئلہ آیا ہے کہ جہاد کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے. بغیر امام, بغیر لیڈر کے جہاد نہیں ہوتا, بغیر امیر کے. تو نیٹ پہ بھی میں نے سنا بعض لوگوں کو کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ اس شرط کی کوئی دلیل نہیں ہے, اور انشاءاللہ اگلے درس میں دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ, کہ ایک نہیں انشاءاللہ 10 دلائل ہوں گی اور 20 سلف کے اقوال ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.